أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين امام زمانہ پہ دودھ بھیجئے واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين إمام العارفين مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليهما السلام العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها درود پڑھیے محمد والے ہم پر خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس فرش ازا میں بیٹھنا آپ سب کا آنا گفتگو کرنا خالق کائنات اسے اپنی عبادت شمار کرے اور اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید ہو درود پڑھیے محمد والے من پر اگر عینک کا جو شیشہ ہے اس کا رنگ سبز ہو تو پھر آدمی کو ہر شے سبز نظر آتی ہے ایسے ہے یا نہیں ہے اپنا رنگ نظر نہیں آئے گا جو حقیقی ہے اس کا سبز نظر آئے گی لہذا اگر چیزوں کو جیسی ہیں ویسے دیکھنا ہے تو جتنے بھی رنگ ہیں انہیں اتار کے پرے پھینکنا ہوگا پھر وہ چیزیں صحیح حالت میں نظر آئیں گے مجھے کل کسی نے کہا کہ آپ نے گفتگو میں کہا ہے کہ ہر کوئی علی بن سکتا ہے میں نے کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی علی نہیں بن سکتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی علی نہیں بن سکتا پتہ نہیں کیا سمجھا ہے جس نے سنا ہے ولی بن سکتا ہے ہر کوئی لیکن پھر میں نے کہا ہر کوئی صابر بن سکتا ہے ہر کوئی عالم بن سکتا ہے ہر کوئی سچا بن سکتا ہے لیکن ہر کوئی زاہد بن سکتا ہے صاحب طہارت بن سکتا ہے لیکن جو مقام علم علی کا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا جو مقام صبر مولا کا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا جو مقام زہد مولا کا ہے وہاں پر کیونکہ مولا ہر وادی میں امام ہے ہر پہلو میں امام ہے دل پڑھیے مولا محمد والے ہم پر تو کیا حضرت قاسم ولی نہیں تھے حضرت علی اکبر ولی نہیں تھے نہیں تھے ولی حضرت عباس ولی نہیں ہے باب الحوائج نہیں ہے حضرت علی اصغر ولی نہیں ہے جناب سکینہ بنت الحسین ولیہ نہیں ہے ثانی زہرا ولیہ نہیں ہے نہیں ہے ولی ولی یعنی صاحب قدرت جو ارادہ کرے وہ ہو جائے اپنی ولایت کی حدود میں جو اس کی ولایت کی حد ہے اس میں وہ جو ارادہ کرے وہ ہو جائے آپ کی روح کی ولایت کی حد آپ کا بدن ہے آپ کی روح ارادہ کرے آپ کی آنکھ بند ہو جائے بند نہیں ہو جائے گی نہیں ہوگی آپ کی روح ارادہ کرے کہ آپ کی آنکھ کھل جائے آنکھ نہیں کھلے گی ہاتھ نہیں اٹھے گا نہیں نیچے آئے گا یہ آپ کی روح کی ولایت کی حد ہے جو جو کسی کی ولایت کی حد ہے اس میں وہ کن فیکون کرتا ہے. ولایت کے درجے ہیں اور مولا کی ولایت کی حد پورا عالم امکان ہے. سرا سے سریا تک, ملک سے ملکوت تک, تمام عالم امکان جس میں لوح بھی ہے, کرسی بھی ہے, عرش بھی ہے, فرش بھی ہے, قلم بھی ہے, ملائکہ بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, جنت بھی ہے, ستارے بھی ہیں, کہکشائیں بھی ہیں, عالم مادہ بھی ہے, عالم ملکوت بھی ہے, عالم جبروت بھی ہے, عالم لاہوت بھی ہے, ان تمام عوالم پر مولا کی ولایت ہے. درود پڑھیے محمد و آلِ محمد. لہذا غور سے سننا چاہیے, کیونکہ ہم مولانا لوگ بہت ڈرتے ہیں, کیونکہ مومنین ہماری بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر پھر بدنام کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آلِ محمد. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مکھی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ناراض نہیں ہونا, دو باتیں مجھے بھی کرنے دیں. مکھی کو کبھی آپ نے دیکھا ہے پورا بدن صاف ہونا, وہاں اس کی نظر نہیں پڑتی, جہاں تھوڑا سا زخم ہونا وہاں پر جا کے بیٹھتی ہے. وہ پورا جو صاف بدن ہے در توجہ, آدمی کو مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے. درود پڑے محمد والے. نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں علم لدنی کا مالک ہوں, ناقص ہوں, طالب علم ہوں. وہ بات کہتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے ان علماء کی کتب میں جنہیں مستند سمجھتا ہوں. چونکہ جو کہتا ہوں اس کا جواب دے ہوں خدا کی بارگاہ میں اور امام کی بارگاہ میں. میرا عقیدہ ہے خدا سن رہا ہے, اور جو اس کی سماعت و بصارت کا مظہر ہے وہ بھی سن رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو اپنے مولا کے محضر میں حاضر پاتا ہوں, اور میرا عقیدہ ہے کہ اب میرے مولا کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی زمین پر نہیں گر سکتا. چلے ایک علم مولا الگ موضوع ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. لہذا بس ہر کوئی ولی بن سکتا ہے, نہ اس درجے کا ولی جس درجے کا مولا علی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولایت کے بھی درجے, اور ہر کوئی عالم بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا, نہ اس درجے کا صاحب علم جس درجے کا مولا ہے. ٹھیک ہے؟ ہر کوئی صابر بن سکتا ہے, لیکن صبر کو معراج علی اور اہل بیت نے دی ہے, زہد کو معراج انہوں نے دی ہے. لہذا کسی شاعر نے کیا کہا کہ قال علی علا کل تلا بل الاولا بعلی علا. لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے, میں کہتا ہوں ہرگز علی بلند نہیں, بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کے ذریعے بلند ہیں. لہذا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, کوشش کریں گے کہ اس سیر نفسی میں, سیر انفسی کے ذریعے اپنے آئمہ اور اپنے خدا کو کسی حد تک پہچان لیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں, العارف من عرف نفسہ. عارف وہ ہے, صاحب معرفت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. فآتا کہا, پھر اس نے اپنے نفس کو حر بنا دیا, ہر قسم کی اسارت سے آزاد کر دیا. ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کی اسارت سے آزاد کر دیا, دنیا کی محبت کی اسارت سے آزاد کر دیا. ہر وہ شے ہے, ہر وہ شے جو دنیا ہے, ہر وہ شے جو دنیا ہے اس کی قید سے آزاد کر دیا. ونزہ عن کل ما یبعدھا, اور اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہر اس شے سے جو اسے خدا سے دور کر دے. یہ عارف ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. نفس انسان وہ ہے جسے آپ میں سے تعبیر کرتے ہیں, میں, میرا. مسئلہ آپ کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے, پس میں ہاتھ نہیں ہوں, میں ہاتھ, یہ میرا ہاتھ ہے نا. کہہ سکتے ہیں کہ میں ہاتھ ہوں؟ نہیں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میری آنکھ ہے, یہ میری زبان ہے, یہ میرا بدن ہے, یہ میرا وجود ہے. جو میں اور میرا کہتا ہے نا وہ ہے نفس, وہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بات مشکل کر سکتا ہوں, اس لیے کرنے لگا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. پھر اس کی مختلف قوتیں ہیں اس نفس کی. ایک قوت کا نام روح ہے, ایک قوت کا نام قلب ہے, ایک قوت کا نام عقل ہے, ایک قوت کا نام تخیل کی طاقت ہے, ایک قوت کا نام قوت شہویہ ہے, ایک قوت کا نام قوت غضبیہ ہے, اور ایک قوت کا نام قوت وہمیہ ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. میں ان قوتوں کی طرف توجہ رکھوں گا جو معرفت سے ریلیٹڈ ہیں, جو واللہ قوت شہویہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے جس سے انسان کی خواہشات کا تعلق ہے. اگر یہ قوت شہویہ نہ ہوتی تو زمین آباد نہ ہوتی, انسانی نسل نہ ہوتی, شہر نہ بستے. چونکہ خواہشات اگر نہ ہوتی تو یہ آبادیاں نہ ہوتی, اور خرابیاں بھی قوت شہویہ کی خواہشات کی وجہ سے ہیں, ایسی خواہشیں جو تباہی و بربادی پھیلا دیتی ہیں. لہذا یہ قوت شہویہ اللہ کی نعمت ہے اگر بیلنس رہے تو, متوازن رہے تو. اگر متوازن نہ رہے تو سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. فرعونی خواہشات, نمرودی خواہشات, یزیدی خواہشات ایک طرف, اہل بیت کی خواہشات, آل رسول کی خواہشات, انبیاء کی خواہشات, اولیاء کی خواہشات, ان کی آرزویں عالی اور پست آرزویں ان کی. یہ عالی آرزویں بھی انسان کی قوت شہویہ سے تعلق رکھتی ہیں, اور پست آرزویں بھی قوت شہویہ سے تعلق رکھتی ہیں. یہ نہ ہوتی قوت شہویہ تو انسان میں کوئی آرزو ہی نہ ہوتی, کوئی ارمان ہی نہ ہوتے, کوئی خواہشات ہی نہ ہوتی. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بیلنس اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان پاکیزہ ہو, تو جب عقل کی حکومت ہو ان پر, جب شہوت کی طاقت پر عقل حکومت کرے پھر توازن پیدا ہوتا ہے. اگر عقل حاکم نہ ہو, عقل معقوم ہو جائے اور قوت شہویہ غالب آ جائے عقل کے اوپر, پھر پست آرزویں, گٹیا آرزویں, پست ارمان, گٹیا ارمان, پست خواہشات, اور انسان اور معاشرہ بھی پست ہو جاتا ہے. پاکیزگی کا اثر پورے وجود پر ہے. کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. آپ کے اور میرے مولا کہتے ہیں کتنی زیادہ عقلیں ہیں جو ہوا ہوس کے زندان کی قیدی ہیں. کم من عقل اسیر, کتنی زیادہ عقلیں ہیں جو اسیر ہیں, تحت ہوا امیر, ان کی امیر اور ان کی باغ ڈور ہوا ہوس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کی لگام ہوا ہوس کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, بلکہ عقل کی لگام ہوا ہوس کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے. یہ پستیوں کا سفر ہے. اگر چاہتا ہے انسان کہ وہ بیلنس پرسنلٹی بنے, اس کی عقل کی حکومت ہونی چاہیے قوت شہویہ پر بھی, قوت غضبیہ پر بھی. غضب کی طاقت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر غضب کی طاقت نہ ہو, انسان اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتا, اپنے وطن کا دفاع نہیں کر سکتا, اس میں غیرت اور حمیت نہیں آ سکتی. اگر یہ بیلنس رہے تو نعمت خدا ہے. اور اگر اس میں تفریط اور کمی آ جائے بے غیرتی آ جاتی ہے, اگر اس میں افراط اور زیادتی آ جائے انسان ظالم اور فرعون بن جاتا ہے. کوئی غضب, یہ بیلنس ہونی چاہیے. غضب کی طاقت اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے. یہ کب بیلنس ہوگی؟ جب عقل کی حکومت ہوگی غضب کے اوپر, تو عقل حاکم ہوگی غضب کے اوپر. کہاں غضب کرنا ہے, کہاں غضب نہیں کرنا ہے, کون سی جگہ غضب کی ہے اور کون سی جگہ رحم کی ہے, یہ عقل نے بتانا ہے. دل پڑھیے محمد والے محمد پر. اس گفتگو کو پھر آگے لے کے چلیں, لیکن میں بحث نفس کی طرف آتا ہوں. 10 منٹ برداشت کریں, پھر انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی. نفس کی قوتیں ہیں. ایک قوت کا نام کیا ہے؟ روح. ایک قوت کا نام کیا ہے؟ دل. اب عقل کی طرف کر دیں. ایک قوت کا نام کیا ہے؟ تخیل کی طاقت. روح بھی وسیلہ معرفت ہے, قلب بھی وسیلہ معرفت ہے. اور تخیل کی طاقت کیا کرتی ہے؟ یہ مظہر ہے ہو المصور کی. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہو الذی یصورکم فی الارحام کیفا یشا. ماؤں کے شکم میں تمہیں تصویر اور تمہاری صورت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. قوہ خیالیہ کیا کرتی ہے؟ ہر وہ شے جو اس تک پہنچتی ہے اسے تصویر کی شکل دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اسے تصویر کی شکل دیتی ہے. پھر میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ممکن ہے کل کی بات کی, کہ آپ نے خواب دیکھا, آپ کی روح نے ایک حقیقت کو دیکھا, وہ حقیقت آپ کی روح نے کس کے حوالے کر دی؟ کوئے خیالیہ کے حوالے کر دی. کوئے خیالیہ نے اسے سانپ کی شکل میں تصویری شکل دے دی. آپ کی روح نے دشمن دیکھا تھا, سانپ نہیں دیکھا تھا. آپ کی کوئے خیالیہ نے اس کو مناسب جو تصویر دی وہ سانپ کی تھی. لہذا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر تعبیر بیان کرنے والے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی خواب کی تعبیر بیان کرے. چونکہ سانپ آپ نے نہیں دیکھا تھا, یہ کوئے خیالیہ نے اس معنی کو, اس حقیقت کو سانپ کی شکل میں ڈالا ہے. آپ نے کیا دیکھا تھا؟ دشمن دیکھا تھا. آپ کے نفس نے, آپ کی روح نے دشمن دیکھا تھا, آپ کی تخیل کی طاقت نے اسے سانپ کی شکل دے دی. تخیل کی طاقت جتنی بھی چیزیں اس تک منتقل ہوتی ہیں ان کو تصویر کی شکل دیتی ہے. مصور ہے یہ قوہ خیالیہ. توجہ چاہتا ہوں, مثال دیتا ہوں آپ کو. قلب روح امام سجاد نے, نفس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے, راز اور نیاز اور مناجات کی منزل پر اللہ کے ساتھ عالی ترین حقائق کا مشاہدہ کیا. کیا کیا؟ عالی ترین حقائق کا مشاہدہ کیا. نفس نے روح کے حوالے کیا, روح سے قلب تک آیا, اور قلب نے کوہ خیالیہ کو دیا, اور کوہ خیالیہ نے اسے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی شکل دے دی. یہ مولا کے تخیل کی طاقت کا اعجاز ہے. یہ عالی ترین عبارات, عالی ترین دعائیں, وہ عالی ترین حقائق جو نفس سید سجاد نے درک کیے تھے, ان کا شہود کیا تھا, ان کو بیان کیا تخیل کی طاقت نے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی صورت میں. یہ عالی ترین کام ہے. جس طرح سے امام کا نفس معصوم, امام کی روح معصوم, امام کا قلب معصوم, اسی طرح سے تخیل کی طاقت بھی معصوم. تخیل کی طاقت بھی معصوم. عصمت تمام مراتب درجات میں. امام کا غضب بھی معصوم, امام کی قوہ شہویہ بھی معصوم, کاملا عصمت ہے. ایک فرق ہے, دیکھیے تخیل کی طاقت کتنی معصوم ہے. میں نے ایک خلیفہ کے بارے میں پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں سارے جنگی منصوبے نماز کی حالت میں بناتا تھا, ہے یا نہیں ہے؟ سارے جنگی منصوبے نماز کی حالت میں بناتا تھا. بس نماز میں کبھی تخیل کی طاقت ادھر لے جاتی ہے, کبھی ادھر لے جاتی ہے, کبھی ادھر, کنٹرول نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا, تخیل کی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی سیر و سلوک اور ریاضت کرنی پڑتی ہے, آسان نہیں ہے. تخیل کی طاقت ہر ایک کو گرا لیتی ہے. کوئی ہے ہمارے اندر جو کہے کہ میں نے تخیل کی طاقت کو قابو کیا ہوا ہے؟ پتہ نماز پڑھتے ہوئے لگتا ہے, نماز پڑھیں کہاں کہاں ذہن جاتا ہے, کسی دکان میں جا رہا ہے, گلی میں جا رہا ہے, دوست کے ساتھ جا رہا ہے, لین دین ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, پتہ قرض ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں نا. یہ شخص مغلوب ہے تخیل کی طاقت کا, تخیل کی طاقت اس پر سوار ہے. اور آپ کے اور میرے مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا, کہا گیا اس وقت نکالو جب علی نماز پڑھ رہا ہو. یہ ہے غالب علی کل غالب, تخیل کی طاقت ہر ایک پر غالب اور علی اس پر غالب. تخیل کی طاقت, پاؤں سے تیر نکالا گیا پتہ نہیں چلا, استغراق کے تام اور کامل ہے یہ ہے. لہذا تخیل کی طاقت اللہ کی نعمت ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب نفس رسول, توجہ چاہتا ہوں یہاں پر, نفس رسول نے حقائق قرآن کا مشاہدہ کیا, وہ منتقل ہوئے روح رسول پر, روح رسول نے انہیں قلب رسول کے حوالے کیا. جب قلب رسول سے رسول کی تخیل کی طاقت کے پاس گئے تو قرآن بن گیا, قرآن بن گیا. یہ معجزہ ہے نبی کے تخیل کی طاقت کا, کہ ان حقائق کو قرآن تجلی کی شکل میں قلب رسول پر آتا ہے نا. پھر ایک جملہ کہہ رہے, درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ باتیں سن لیں کبھی کام آئیں گی. روح پر جو مطالب نازل ہوتے ہیں, یا روح جن چیزوں کو در کرتی ہے, قلب رسول کی بات, روح رسول کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر تمام چیزیں بغیر تفصیل کے اجمالی طور پر جمع ہوتی ہیں. ہر چیز قلب رسول میں موجود ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کے ذہن میں جتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان کی تصویریں ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہے نا, سب موجود ہیں, اکٹھی ہیں نا. جب توجہ ہوتی ہے تو آپ کو یاد آ جاتی ہے, توجہ نہ ہو تو آپ کو یاد ہے, تو ہے نا آپ کے ذہن کے اندر, درست ہے نا. آپ کے ذہن میں لاکھوں تصویریں ہیں, لاکھوں. جب ایک گلی سے گزرے یاد آ گئے یہاں فلاں ملا تھا, ہے یا نہیں ہے؟ وہ تصویر آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے, لاکھوں تصویریں آپ کے ذہن میں ہیں, لاکھوں معلومات آپ کے ذہن میں ہیں, بس ذرا توجہ کی ضرورت ہے. جو ہی توجہ کی وہ یاد آ گئی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے جو قرآن, بعض اوقات قرآن میں کہا گیا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, یک لاکھ جب قرآن نازل ہوتا ہے دفعتن اکٹھا بغیر طول تفصیل کے, وہ روح رسول پر نازل ہوتا ہے. اور جب تدریجن نازل ہوتا ہے وہ قلب رسول پر نازل ہوتا ہے. یہ نزول روح سے قلب پر ہے. جب قلب رسول پر نازل ہوتا ہے تو قوہ خیالیہ اس کو عبارات کی شکل میں ڈھال دیتی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جائے اور ان عالی ترین حقائق کا ادراک کرے، ہمارا قلب بھی پاکیزہ ہو جائے، ہماری بھی تخیل کی طاقت پاکیزہ ہو جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم عبادت کریں. توجہ جاتا ہوں یہاں سے، ہم عبادت کریں، عبد خدا بن جائے، اللہ کی عبودیت کا سفر کریں. اس لیے غور سے سننا یہاں سے اس بات کو، اس لیے کہ اگر ہم اس تقوی کے سفر کو نہیں کریں گے، ہماری عقل کی حکومت نہیں ہوگی ہماری قوتوں پر جو بات نہیں ہے، ہم ان بیلنس پرسنلٹیز بن جائیں گے، ہماری قوہ خیالیہ شیطانی، قوہ غضبیہ شیطانی، دل ہمارا سیاہ، نہ علم حصولی کی منزل پر ہم پاکیزہ، نہ علم شہودی کی منزل پر پاکیزہ، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں جو ہمیں گھیر لی گی. ظلمتوں سے نکال کر وادی نور میں جو حقیقت لے کے آتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم متقی بن جاؤ اللہ تمہارا معلم بن جائے گا. ضروری ہے کہ انسان عبادات کی طرف آئے، عمل کی طرف آئے. اگر عمل کی طرف نہیں آئے گا انسان پاکیزہ نہیں ہوگا. توجہ کرنا اس بات کی طرف، عمل کی طرف نہیں آئے گا پاکیزہ نہیں ہوگا. غور سے سنیں اس بات کو، جس طرح سے اس عالم میں روح کو بدن کی ضرورت ہے نا، یہ بدن ہے نا ہمارے روح کے لیے، اسی طرح سے عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی بدن کی ضرورت ہے. یہ والا بدن مادی ہے، وہ بدن کہاں سے وجود میں آئے گا؟ ہمارے اعمال کے نتیجے میں وہ وجود میں آئے گا. جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہی ہمارا بدن ہوگا. ویسا ہی ہمارا بدن ہوگا. اگر عمل پاکیزہ ہوگا تو عالم برزخ میں بدن بھی پاکیزہ ہوگا، اگر ہمارا عمل گندا ہوگا عالم برزخ میں ہمارا بدن بھی پست ہوگا، گھٹیا ہوگا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. عمل اس لیے چاہیے، عمل اس عالم کے لیے بھی چاہیے اور اگلے عالم کے لیے بھی چاہیے، یہاں کے لیے بھی چاہیے وہاں کے لیے چاہیے. یہاں کے لیے کہ انسان پاکیزہ ہو جائے، اس کا قلب پاکیزہ ہو جائے، اس کے قلب سے حجاب ہٹ جائے اور ان حقائق کا مشاہدہ کرے جس کا دوسرے جو ناپاک ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم کے اندر ہر شے تسبیح خدا بجا لا رہی ہے، یہ پاکیزہ صدائیں تسبیح خدا کی صدائیں اس وقت سنائی دیں گی جب قلب پاک ہو جائے. تو جب قلب پاک ہو جائے گا تو، اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ عبودیت کا سفر ولایت کا سفر ہے، یہ سیر و سلوک کا سفر ہے، یہ ولی بننے کا سفر ہے، خدا کے قریب ہونے کا سفر ہے. جتنا جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا ہی بلند ہوتا چلا آئے گا، اور جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی ولایت کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی. جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے بڑا ولی ہے. اور خدا کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یا وہ ہے جو دنا فتد اللہ فکان کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پر فائز ہے. اور اس منزل پر، توجہ چاہتا ہوں، اس منزل پر جب اللہ کے نبی اس منزل پر پہنچے تو خالق کائنات نے جب نبی سے کلام کیا تو اللہ کے نبی نے حیران ہو کے کہا خدایا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے کہا میں میزبان تو مہمان، میں نے چاہا تجھ سے اس کے لہجے میں کلام کروں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں تیرے باطن سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے تجھے سب سے زیادہ پیارا علی ہے، تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہوں، سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی، اور جتنا اللہ کا نبی خدا کے قریب اتنا ہی علی خدا کے قریب، اس لیے کہ علی نفس رسول ہے، باطن رسول ہے، حقیقت رسول ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، لہذا عبادت کا سفر، میں وہ باتیں نہیں دہرانا چاہتا جو دو دن پہلے کی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کی عقل آزاد ہو جائے گی، آپ کی قوہ شامیہ کنٹرول ہو جائے گی، آپ کی آرزویں عالی آرزویں، بلند آرزویں، انسانی آرزویں، ملائکہ والی آرزویں ہوں گی، نہ حیوانی، آپ کا غضب کنٹرول ہو جائے گا، ہم شیطان نہیں رہیں گے، فرعون نہیں بنیں گے۔ اگر غضب کنٹرول نہ ہو، انسان فرعون کے بھی درجے اور مراتب ہے نا، چھوٹا فرعون، درمیانہ، بڑا فرعون، کسی حد تک انسان فرعون ہو جاتا ہے، گھر میں ہر وقت غصے میں، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، زوجہ کو ڈانٹ رہا ہے، بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، بے وجہ، انبیلنس پرسنلٹی ہے نا، غضب کنٹرول نہیں ہے، فرعون ہے ایک چھوٹے درجے کا۔ اور اس کے نتائج کیا ہے اس فرعونیت کے؟ غور سے سنو، اس فرعونیت کے نتائج، معاذ ابن جبل ظاہراً یا سعد ابن معاذ، مجھے نام میں شک ہے، صحابی رسول ہے، فوت ہو گئے، غسل و کفن رسول نے دیا، جنازہ رسول نے اٹھایا، قبر میں رسول نے رکھا، دفن رسول نے کیا، کہا اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ آئے ہیں، جب قبر میں رکھ دیا تو ماں نے آگے بڑھ کے کہا ہنیئا لک الجنہ، بیٹا جنت مبارک ہو، رسول نے کہا یہ نہ کہ، اس کو ابھی یہ نہ کہ، مشکل مرحلے میں، کیا اس وقت فشار قبر ہے اس پر، کہا کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، سوء الخلق تھا گھر میں، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ توجہ کرے اس دکھ لکھ کر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے، نہیں، ہم نے خود سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے نہیں کیا، تم نے خود کیا۔ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، گناہ کا باطن آگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھاتے ہیں، جو آگ کھا رہا ہے اس وقت، آگ کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آگ کھا رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا نا، وہ آگ کھا رہا ہے، اگر آنکھ سے حجاب ہٹ جائے نظر آ جائے گا آگ کھا رہا ہے، جس کے اندر آگ کے شعلے جل رہے ہوں، یہ گناہ کا باطن آگ ہے نا۔ قرآن کہتے ہیں ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم اس وقت جو کافر ہیں وہ جہنم میں، نہ یہ کہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ہیں، اس دن کشف ہو جائے گا جہنمی ہونا ان کا، ابھی جہنم میں ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، قرآن کی آیت ہے، اس وقت جہنمی یا کافر، اس وقت، نہ یہ کہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اس دن کشف ہو جائے گا جہنمی ہے، اس دن پتا چل جائے گا ان کو ہم جہنمی ہیں، اس وقت جر رہے جہنم میں۔ لہذا عمل کا اثر ہے، ہماری روح کو بدن چاہیے، عالم برزخ میں بدن چاہیے، وہ بدن ہم نے اپنے اعمال سے بنانا ہے، جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہی بدن ہوگا، جیسے ہمارے عقائد ہوں گے ویسا ہی بدن ہوگا، جیسے ہماری صفات ہوگی ویسا ہی بدن ہوگا، جیسے ہمارے افکار اور نظریات ہوں گے ویسا ہی بدن ہوگا، جیسا ہمارا کردار ہوگا ویسا ہی بدن ہوگا۔ وہ بدن ہم نے خود حل کرنا ہے، روح کو ہر حال میں بدن چاہیے، اس عالم میں بدن مادی، اس عالم میں بدن مثالی، دور پڑے محمد والے محمد پر۔ اور یہ بدن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ ہوتا ہے آپ کے اعمال کے نتیجے میں. توجہ چاہتا ہوں, چوتھے یا چھٹے امام کا زمانہ ہے, حج پر لوگ گئے ہوئے ہیں, ابو بصیر بھی امام کے ساتھ ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے, لوگ رش ہے بہت زیادہ, اس کو ٹھیلے لگتے ہیں, کہتے ہیں مولا اس سال حاجی بہت زیادہ ہیں. امام کہتے ہیں ما اقل الحجیج اکثر الزجیج, حاجی کم ہے اور شور کرنے والے زیادہ ہیں. جب امام اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹاتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھوں کے سامنے, یا آگے کہتے دو انگلیوں میں دیکھ لے, جو کیا دیکھتا ہے کہ اکثر حیوان نظر آ رہے ہیں, انسان بہت تھوڑے ہیں. اکثر حیوان ہے, عمل اس لیے ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کس کو ضرورت ہے؟ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو عزاداری کی اپنی جگہ ضرورت ہے, نماز کی اپنی جگہ پر, روزے کی اپنی جگہ پر, حج کی, ہر ایک کی ضرورت ہے. نماز کفایت نہیں کرتی روزے سے. نماز اگر پڑھ لی تو یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنا, روزہ بھی رکھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے اور عزاداری بھی کرنی ہے. اور اگر عزاداری کی ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے. عزاداری نماز کی جگہ نہیں لیتی جیسے نماز عزاداری کی جگہ نہیں لیتی. ہر ایک کی اپنی جگہ ہے, اپنا اثر ہے ہر ایک کا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بلند آواز سے جو بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا عمل صالح یہ ضروری ہے. توجہ چاہتا ہوں, انسان تکرار عمل سے انسان میں صفات پیدا ہوتی ہیں. تکرار عمل سے ملکات پیدا ہوتے ہیں. جب ایک عمل کا تکرار کرتا ہے, بار بار صدقہ دے گا, بار بار صدقہ دے گا, اس کے اندر صفت جو ہے وہ سخاوت اور سخی ہونے کی صفت پیدا ہو جائے گی. تکرار عمل سے صفات پیدا ہوتی ہیں. اگر برا عمل بار بار انجام دے رہا ہے, اندر سے برا کام کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا, پھر آٹومیٹکلی کرے گا, کنٹرول ہی نہیں ہوگا اس سے. ہر وہ چیز جو پختہ صفت کی شکل میں ڈھل جاتی ہے انسان کے اندر, اسے پھر کنٹرول کرنا آسان نہیں رہتا. تکرار عمل سے صفات پیدا ہوتی ہیں. بار بار چگلی لگا رہا ہے, چگلی لگا رہا ہے, چگلی لگا رہا ہے, آٹومیٹکلی پھر چگلیاں لگائے گا. ٹھیک ہے, روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے, کہا اپنی امت کے لوگوں کو مختلف حیوانوں کی شکل میں دیکھا, کچھ کو خنزیر کی شکل میں دیکھا, یہ وہ لوگ تھے جو حرام مال کھاتے ہیں, کچھ کو بندروں کی شکل میں دیکھا, یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کے درمیان چگلیاں لگاتے ہیں, کچھ لوگوں کو الٹے سر کی طرح, سر نیچے پاؤں اوپر دیکھا, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں, ربا کھاتے ہیں, کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمسایوں کو اذیت کرتے ہیں. ہر عمل صفت کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. ہر عمل, کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے پاس اتنی گندی بو آ رہی ہے جیسے مردار کے پاس سے آتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو فخر و مباحت کرتے ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا اپنی زبانوں کو چبا رہے ہیں, اپنی زبان کھا رہے ہیں, کہا یہ علماء وہ علماء ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہر عمل کا ایک باطن ہے, ہر عمل کا باطن ہے. یہ تکرار عمل سے یہ عمل صفت میں بدل جاتا ہے اور وہ صفت کو خاص شکل مل جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس بات کو غور سے سنیں, اس عالم میں ایک وقت میں ایک صورت ہوتی ہے انسان کی, ایک تصویر ہوتی ہے, لیکن جب عالم برزخ میں جائے گا ممکن ہے ایک وقت میں کئی شکلیں ہوں اس کی, کئی چہرے ہوں اس کے, کئی منہ ہوں اس کے, کئی سر ہوں اس کے. ہر صفت ایک شکل میں ڈھل جائے گی. قیامت کے دن جو سب سے بڑا عذاب ہے نا, وہ رسوائی کا عذاب ہے. ذلیل ہونے کا جو ہے نا وہ عذاب ہے, عذاب خزی کہتے ہیں, کہ انسان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جائے, کئی چہرے کئی سر, ہر صفت ایک شکل میں ڈھل جائے گی, ہر صفت. یہ اللہ نے نہیں کیا ہے, یہ ہم نے خود تکرار عمل سے اپنے اندر نیگیٹو صفات کو پیدا کیا, ڈیولپ کیا ڈیولپ کیا, اور عالم برزخ کے لیے خود اپنی روح کے لیے ایسا بدن انتخاب کیا ہے, خود تیار کیا ہے. اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تکرار عمل سے سعد بن معاذ صحابی رسول دفن کرے, یہی فشار قبر بھی ہے. توجہ جدر پڑے محمد والے محمد بر, یہی قبر ہے انسان کی, برزخ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر ہے جس میں رکھا گیا ہے, یہ برزخ نہیں ہے, یہ تو دنیا ہے, یہ مٹی ہے. اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں مولوی تو باتیں ہی فضول میں کرتے ہیں. جو آدمی ہوا میں فضا میں طیارہ پھٹ گیا, آگ لگ گئی, اس کو قبر کا فشار کیسے ہوگا؟ جس کو مچھلیاں کھا گئیں اس کو فشار قبر کیسا ہوگا؟ وہ مادی بدن کو کھا گئی ہیں, وہ بدن جو اعمال کے نتیجے میں بنایا اس کو نہیں کھایا انہوں نے. اور اس قبر میں عذاب نہیں ہونا ہے, یہ قبر جو ہے یہ تو دنیا کی قبر ہے. عالم برزخ میں عذاب ہے, برزخ میں, نہ اس مادی قبر میں. اس میں عذاب نہیں ہے کہ کھول کے دیکھو ہے یا نہیں ہے. یہ عالم برزخ میں جب روح چلی گی, یہ گندے اعمال جو لے کے گئے, یہی فشار ہے, یہی دباؤ ہے اس کے اوپر, اسے نجات ممکن نہیں ہے. یہ قبر نہیں ہے, یہ برزخ نہیں ہے. اس کی یہ جو مٹی جس میں آپ نے دو فٹ کھود کے نیچے پھینک دیا ہے, یہ دنیا ہے, یہ عالم برزخ نہیں ہے. عالم برزخ میں اس بدن کے ساتھ نہیں جاتا, عالم برزخ میں بدن مثالی کے ساتھ جاتا ہے, اس بدن کے ساتھ جاتا ہے جو اعمال کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا ہم خوش قسمت ہیں, ہمارے آئمہ نے ہمیں بتلایا کہ اپنی برزخ کا تمہیں خود خیال رکھنا ہے, ہے یا نہیں ہے؟ برزخ میں خود, قیامت میں ہم ہیں, قیامت میں ہم ہیں, برزخ میں خود ذمہ دار ہو. اپنے برزخ کو جنتی بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے, اور برزخ کو جہنم بنانا تمہارے ہاتھ میں. معصوم فرماتے ہیں یہ جو قبر میں رکھتے ہیں, یا یہ حفرت من حفر النیران اور روزت من ریاض الجنہ, یا یہ جنت ہوتی ہے برزخ اس کی یا جہنم ہوتی ہے اس کی. ضروری ہے کہ ہم پاکیزہ اعمال کے ذریعے اپنی عقل کی حکومت, اپنے وجود کی تمام قوتوں پر قائم کریں, اپنے قلب کو پاکیزہ کریں, اپنی روح کو پاکیزہ کریں, اپنے نفس کو پاکیزہ کریں, تاکہ جو سیر معرفت ہے وہ حجابوں سے گزر کر حقائق تک جا پہنچے, حقائق تک جا پہنچے. اس کے لیے عبادتیں ہیں, تلاوت قرآن ہے, وضو میں رہنا ہے, روزہ رکھنا ہے, مستحبی روزہ, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, خیرات کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. ماں باپ کو اف نہیں کہنا. اللہ کہتا ہے میں کسی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ نے ماں باپ کی خدمت کی, اف نہیں کی, اس کا اجر خدا ضائع نہیں کرتا. مرحوم اسماعیل دولابی جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں, کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں, بہت بڑے عارف ہیں, یہ نجف میں پڑھتے تھے. ان کے والد گرامی چلے گئے نجف اور کہا واپس آ جاؤ. یہ پڑھنا چاہتے تھے, واپس نہیں آنا چاہتے تھے. علماء کے پاس گئے, کہا باپ کی اطاعت واجب ہے. آپ جانتے ہیں نا, ماں باپ اگر یہ کہیں کہ حج مستحبی واجب, حج آپ نے کر دیے, آپ مستحبی حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, خانہ خدا نہیں کر سکتے, جانا حرام ہے, حرام ہے. ماں باپ کی اطاعت اتنی لازم ہے. اگر ماں باپ کہیں کہ آپ زیارت پر نہ جاؤ, آپ زیارت پر نہیں جا سکے, سفر سفر معصیت ہے, پوری نماز پڑھو گے, آدھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اتنی ماں باپ کی اطاعت اللہ کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہے. اللہ پھر کوئی اطاعت کرے گا اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. کہتے ہیں علماء کے پاس کیا کہا, والد کی اطاعت واجب ہے تمہیں جانا پڑے گا. اچھا, کہتے کہ میں مولا علی کے حرم میں جاتا, کہتا مولا کسی طرح میرے بابا کے دل میں ڈال دینا, مجھے یہاں چھوڑ جائے, میں آپ کے حرم سے دور نہیں ہونا چاہتا, یہی رہنا چاہتا ہوں. التجائے کرتا, گڑ گڑاتا جا کر وہاں پر, دو تین دن والد وہاں رہے. کہتے اپنا سینہ زری کے ساتھ رگڑتا کہ میرا سینہ زخمی ہو گیا, میرے باپ کا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے, مجھے یہاں رہنے دے. باپ نے کہا چلو, چل پڑا. کربلا آ گیا, کربلا آ کے مولا حسین کے حرم میں بھی گڑ گڑایا, بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ نجف سے کربلا آیا تھا. وہاں جب زیارت کی, کہتے زیارت کرنے کے بعد دل ہلکا ہو گیا, پھر چل پڑا والد کے ساتھ. جب اپنے علاقے میں گھر پہنچا تو دو سید عالم ملنے آئے, انہیں میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور فروٹ لینے کے لیے گیا. وہ ٹرے میں رکھ کے جوئی لا کے میں اس کمرے میں قدم رکھا ہی میں نے, میں نے اپنے آپ کو کیا دیکھا, میں کربلا میں ہوں, مولا حسین کے حرم میں ہوں اور بالائے سر کی طرف ہوں. اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکاشفے کی حالت میں اس وقت. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے چار استاد, پانچ استاد ملے پڑھانے کے لیے, اور کسی استاد کے پاس میں نہیں گیا, ہر استاد خود آیا مجھے پڑھانے کے لیے. اور چوتھا استاد وہ ہے جو امام خمینی کا آخری استاد تھا, آیت اللہ شاہ آبادی, جو 7 سال سیر و سلوک کے مراحل طے کرواتے رہے امام خمینی کو, وہ چوتھے استاد تھے ان کے, اور اس کے بعد بھی ان کا استاد تھا. کہتے ہر استاد جب فوت ہوتا تو دوسرے کے ہاتھ میں دے جاتا, دوسرا فوت ہوتا تیسرے کے حوالے کر جاتا, تیسرا فوت ہوتا چوتھے کے, سب خود آئے. یہ اپنے باپ کی اطاعت کا نتیجہ تھا, یہ ولی بھی بن گیا اور عالم بھی بن گیا. اللہ کسی کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا. میں بہت سے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے, اپنی ماں کی خدمت کر کے ولی اللہ بن گئے, ماں کی خدمت کر کے. ہر عمل کا اثر ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کو ہم ڈانٹ دیں گے, اونچا بولیں گے, یہ ماں باپ کے سامنے اونچا بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا اثر کیا ہے, انسان گر جاتا ہے. اللہ کی نگاہوں سے جب گر گیا تو پھر گر گیا, کبھی بلندی ہو سکتا ہو. اللہ نے نظام بنایا اس کائنات کے اندر, ہر ایک نیکی کا اجر ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, خدا کبھی بھی کسی نیکی کرنے والے کے اچھے عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا, اس کا اجر دیتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کی اطاعت میں رہنا ہوگا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سفر بندگی و اطاعت سفر ولایت ہے. ہم اگر پاکیزہ بن جائیں, ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جائے گا, ہمارا باطن بھی جنتی ہو جائے گا, بہشتی ہو جائے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب انسان پاکیزگی کا سفر شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو اچھی نشانیاں نظر آتی ہیں, اس کی خوابیں اچھی ہو جاتی ہیں, اور خوابیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور واضح اور روشن ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے پتہ نہیں چلتا دیکھا کیا ہے. میرے استاد کہتے تھے اگر ایک آدمی اپنی مجھے خوابیں بتا دے رہا, میں بتا دوں گا یہ بندہ کیسا ہے. خواب روح کا سفر ہے, روح کا سفر ہے, خوابیں پاکیزہ. توجہ چاہتا ہوں, اگر انسان اعمال صالح انجام دے اور اس کی روح قوی ہو جائے تو اس عالم میں بھی رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے, عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے جب برزخی ہو جائے. آپ کے اور میرے مولا علی کہتے ہیں موتو قبل انتموتو, اس سے پہلے کہ موت آئے مر جاؤ. मर जाओ। मौत आती है कैसे? जब आपकी रूह के ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। बदन से ताल्लुक खत्म हो गया, घर से ताल्लुक खत्म हो गया, हर चीज से ताल्लुक खत्म हो गया। जब मर गए तो अब वो देखते हैं जो पहले आप नहीं देखते थे। आलम बरज़ख को देखते हैं ना, फिर आप वो चीजें देखते हैं जो पहले नहीं देखते थे। अली क्या कहते हैं, इससे पहले कि तुम्हें मौत मारे खुद मर जाओ, और वो चीजें जो तुम मरने के बाद देखना चाहते हो इस दुनिया में जिंदा रहते हुए देखो। खुद मर जाओ, अजीब जुमले हैं मौला के, है मेरे शियो, है मेरे शियो, मोतू कबल अन तमूतू, इससे पहले के फरिश्ते अजल आए और जबरदस्ती अब तुम्हारे ताल्लुकात की जंजीर को काट डाले और तुम्हारी रूह को ले जाए अपने इख्तियार से। तुम मर के जब देखोगे तो हर कोई देख सकता है, काफर भी देखेगा वहां, हर कोई देखेगा ना, हर कोई देखेगा वहां पर, काफर भी देखेगा मोमिन भी देखेगा। क्यामत में कोई जहल नहीं होगा, सारे आलिम हो जाएंगे, ठीक है ना। जो जहन्नमी होगा वो भी आलिम होगा, क्योंकि क्यामत में हक सामने आ जाएगा, वह हक बातिल मखलूत नहीं होंगे, वो हक देखेगा क्यामत में, आलिम हो जाएगा। जो जो जहन्नमी है वो भी आलिम, उसको पता है कि मैं क्यों जहन्नम में आ गया हूं। इससे पहले कि फरिश्ते मौत आए, ताल्लुकात की जंजीर काटे और तुम मर जाओ और आलम बरज़ख में चले जाओ और आलम बरज़ख को देखो। तुम हुनर यह है कि तुम खुद अपने इख्तियार से इस दुनिया में रहते हुए अपने ताल्लुकात की जंजीर को अपने इरादे से काटो, बरज़खी हो जाओ। वो चीजें जो लोग मरने के बाद देखेंगे अभी देखो। ज़ैद इब्ने हारिसा को सुबह अल्लाह के नबी ने देखा, पूछा कैफ असबा था या ज़ैद इब्ने हारिसा, ऐ ज़ैद इब्ने हारिसा कैसे सुबह किया आपने? कहे असबा तो या रसूलल्लाह मुकिनन, हालत यकीन में सुबह की है। तेरे यकीन की निशानियां क्या हैं? अल्लाह के नबी, जन्नत को भी देख रहा हूं, जहन्नम को भी देख रहा हूं, जन्नतियों को भी देख रहा हूं, जहन्नमियों को भी देख रहा हूं, जन्नतियों के दुरूद और सलाम सुन रहा हूं, जहन्नमियों की आय और फरियादें सुन रहा हूं। का अब्दुल नवर अल्लाह कल्बो बिल ईमान, कहा ये ऐसा जवान है जिसका दिल ईमान के जरिए अल्लाह ने नौशर नूरानी कर रखा है। इस आलम में रहते हुए उस आलम को देखना, बरज़खी हो जाना। इसीलिए मौला जी कहते हैं लो कुश फलगता मजदत तो यकीना, अगर ये हिजाब हट जाए मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। वो चीजें जो लोग मरने के बाद देखेंगे, अली इस दुनिया में देखता है। लिहाजा हमने सैर और सुलूक का सफर शुरू करना है, अपने जाहिर को भी पाक करना है और अपनी रूह को भी मुनासिब बदन देना है आलम बरज़ख और आखिरत के लिए। वो बदन हमने खुद देना है, किसी और ने नहीं देना। इसके लिए, उस बदन के लिए आजादारी की भी जरूरत है, नमाज की भी जरूरत है, रोजे की भी जरूरत है, कुरान की तलावत की भी जरूरत है, वालदेन के एहतराम की भी जरूरत है, रातों को जागने की जरूरत है, सैर और सलूक की जरूरत है, नवाफिल की जरूरत है, फराइज की जरूरत है, सखावत की जरूरत है, गरीबों की गरीब परवरी की जरूरत है, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखने की जरूरत है, मजलूमों की हिमायत की जरूरत है और जालिमों के मुकाबले में डट जाने की जरूरत है। ये जरूरत है, एक पाकीजा बदन अपने इख्तियार से। हम अपना लिबास तो कहते हैं बहुत प्यारा होना चाहिए ना, बड़ा अच्छा हो, लोग देखे के माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड है। ये जहरी लिबास है, वो अंदर वाला लिबास जो है ना वो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि से देख के शर्म आए। कुरान कहते हैं अजीब जुमला सुने कुरान का, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुज़रा वमा अमिलत मिन सू। क्यामत के दिन इंसान अपना हर अमल देखेगा, नेक किया नेकी की उसको भी देखेगा, बुराई की उसको भी देखेगा। तवद्दलो अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा, और नफ्स के गाय काश मेरे अमल के दरमियान और मेरे दरमियान फासला हो जाए। ऐसे ही नहीं, जब किसी का किसी कोई बुरा दोस्त हो, रिश्तेदार वाले साहब देख ले आदमी कि ये दूर हट जाए तो अच्छा है, बदनाम हो जाऊंगा। اور انسان کا عمل انسان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اس عالم میں یہ بدن مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا نا, اس عالم میں میرا عمل مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ میرا بدن ہے, بدن مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مثقال ذرے کے برابر نیکی انجام دی وہ بھی ساتھ ہے آپ کے, اور ایک مثقال ذرے کے برابر برائی انجام دی وہ بھی ساتھ ہے آپ کے. یہ ولایت کا سفر ہے. آل محمد کی بارگاہ میں آنا یعنی ان سے سلیقہ سیکھنا ولی بننے کا. پہلے اپنے بدن پر ولایت, پھر اپنے اطراف پر ولایت, پھر اللہ کی ولایت اور آل محمد کی ولایت کا پرچم اٹھا کر فرعونوں کی ولایت کو ختم کرنا اور علی کی ولایت کے پرچم کو بلند کرنا. پھر غیرت ولایت پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہمیں اہل بیت کی, اللہ کی, علی کی ولایت چاہیے, نہ شیطان اور فرعونوں کی ولایت. انسانی معاشرے کو اس فرعونی ولایت کی جہنم سے نکال کر علی کی ولایت کی جنت میں لے کے آنا ہے. یہ خالی نمازی بن کے راہب نہیں بن جانا, نہیں, ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا ہے. جو ظلم کے مقابلے میں قیام نہیں کرتا اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹھتے ہیں وہ عارف بھی ہیں, توجہ چاہتا ہوں, عرفان اور عشق خدا بھی معراج پر اور یزیدیت سے ٹکراؤ بھی اپنے عروج پر. دونوں وادیاں دیکھیں نا کربلا میں. عشق خدا کی وادی دیکھیں, اب عشق خدا کی وادی دیکھیں, یہ منظر کہیں نظر آتا ہے؟ گودال میں میرا حسین پڑا ہوا ہے, بدن میں اتنے تیر نیزے ہیں کہ سوراخ سوراخ ہے بدن. ایک تیر آساستے میں بات بیان کرتا ہوں, جب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے امام حسین رکے ہوئے تھے, تین پھل والا تیر سینے میں لگا تھا. کربلا میں تین طرح کے تیر تھے, ایک نوک والا تیر, مسلس شکل والا تیر اور تین پھل والا تیر. تین پھل والا تیر اسے دیا جاتا تھا جو بہت ماہر تیر انداز ہوتا تھا. اس پھل کے وہ بنے ہوتے تھے, بل ہوتے تھے اس کے پھلوں میں. جب مولا حسین کے سینے میں لگا نا, امام نے کوشش کی سامنے سے نکالے, جھک کے نا, احساس کہ امام نے میرا پورا سینہ کھل جائے گا, سامنے سے نہیں نکلا. چونکہ امام کی پسلیوں اور ہڈیوں میں اس کا جو بل کھائے ہوئے وہ چیزیں لوہے کی تھی وہ پھنس گئی تھی. امام جھکے ایسے کہ سینے سے تیر نکالنے پہلو میں نیزہ لگا, پشت سے ہاتھ ڈال کے اس تیر کو نکالا. اتنا زخمی ہے, خاک کربلا میں خون میں ڈوبا ہوا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا میرا امام. یہ حالت ہے, اٹھتے ہیں گر پڑتے ہیں, یہ حالت ہے. آنکھوں میں اتنا خون ہے کہ آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, شانوں پہ اتنے تلواروں کے وار لگے ہیں کہ اب امام کے شانے, امام کے بازو, امام کا وزن نہیں اٹھا سکتے, امام بازوؤں کا سہارا نہیں لے سکتے. اتنے اس دائیں شانے پر بھی تلواریں ہیں, بائیں شانے پر بھی تلواریں ہیں, کٹے ہوئے شانے. اب میرا حسین زخمی اتنا زیادہ, سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا, پیشانی پھٹی ہوئی, ابرو کٹے ہوئے, میرے حسین کے دانت ٹوٹے ہوئے, میرا حسین کا سینہ زخمی, خاک کربلا پہ سویا ہوا, خون میں ڈوبا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ شمر ملعون کے ناپاک قدم سینے پر ہیں اور حسین کیا کہہ رہا ہے, رزن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین. یہ عشق خدا کی معراج ہے. میں کہتا رہتا ہوں اے آسمان کے ملائکہ, آپ نے بھی اللہ کے عارف بڑے دیکھے ہیں, اللہ سے عشق کرنے والے بڑے دیکھے ہیں. آدم کا بھی آخری وقت تم نے دیکھا, نوح کا بھی دیکھا, ابراہیم کا بھی دیکھا, محمد کا بھی دیکھا, علی کا بھی دیکھا, فاطمہ الزہرا کا دیکھا, امام حسن کا دیکھا. آیا کوئی آخری وقت میں اس طرح تھا کہ خون میں ڈوبا ہوا ہو اور سینے پر قاتل بیٹھا ہوا ہو, ہاتھ میں باگ داڑی ہو اور خدا کو خطاب کر رہا ہو, رزن بے قضائے کا اور خدا ندا دے رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہ عرفان حسین کی معراج ہے, یہ عشق حسین کی معراج ہے. حسین ایسا مظلوم ہے, باقی ائمہ کو سلام کرتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم صاحب العصر والزمان, لیکن حسین اتنا مظلوم ہے, حسین کے سلام بڑے عجیب ہیں. کبھی کہا جاتا ہے حسین تیرے زخمی سر پر سلام, کبھی کہے حسین تیری زخمی پیشانی پر سلام, کبھی کہے حسین تیری خون آلودہ داڑھی پہ سلام, کبھی کہے حسین تیرے ان رخساروں پہ سلام جو خاک آلودہ ہو گئے, کبھی کہے تیرے اس بدن پہ سلام جو گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو گیا. آج شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ ہے نا, امام زمانہ سے منسوب ہے نا, میرا حسین, میرا امام زمان اپنے مولا حسین کو یاد کر کے بڑا روتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب, میرا سلام اس داڑھی پر جو خون میں خضاب ہوگی. کبھی کہ السلام علی الخد التریب, میرا سلام ان رخساروں پر جو خاک میں مل گئے. کبھی کہ السلام علی الرؤوس الشاملات, میرا سلام اس سر پر جو نوک نیزہ پر بلند ہوا. کبھی کہتے ہیں السلام علی النساء البارزات, میرا سلام میری ان دادیوں پر جو بغیر چادروں کے بازاروں میں آ گئی. اجرکم علی اللہ, میرے استاد ایت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں ہر وقت امام زمانہ کے سامنے کربلا کا منظر متمثر رہتا ہے, نگاہوں کے سامنے کربلا رہتی ہے. کبھی علی اکبر کے سینے میں برچی نظر آتی ہے, کبھی عباس کے بازو کٹے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی قاسم کا پامال لاشا نظر آتا ہے, کبھی جلتے ہوئے خیمے نظر آتے ہیں, کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حسین گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تمام منظر میرے مولا امام زمانہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, اور وہ خون آلودہ قمیض جو ثانیہ زہرا شام سے لے کے آئی تھی وہ بھی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. یہ وہ قمیض تھی جب میرے امام سجاد کو رہائی کا حکم ملا نا, کہا کربلا کی لوٹ کا مال دے دو. کہا کیا کیا مال؟ کہا ایک میری وہ قمیض بھی دے دو جو میرے بابا کے جسم سے تم نے اتاری تھی, یہ میری دادی فاطمہ الزہرا کی امانت ہے. یہ وہی قمیض ہے جب ثانیہ زہرا آئی تھی نا کربلا سے شام مدینہ, اپنی ماں کی قبر پہ آگے کہا تھا اماں تیرا حسین نہیں لا سکی, تیرے حسین کی خون آلودہ قمیض لے آئی ہوں. جگہ جگہ سے تیروں سے سوراخ سوراخ ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس آخری جملے, شیخ جعفر تستری کہتے ہیں, بس دو جملے سن لو, حوصلہ کر لو. سر حسین کی منزلیں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں امام حسین کے بدن کا ایک ایک عضو جو ہے بڑا مظلوم اور زخمی ہے نا, سب سے زیادہ ظلم جو ہوا سر حسین پر ہوا. سر حسین کی منزلیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سر کبھی رسول کے سینے پر تھا, کبھی زہرا کی آغوش میں تھا, کبھی علی کے سینے پر تھا, کبھی کربلا میں قاتل کے ہاتھ میں تھا, کبھی کھولی کے تنور میں تھا. کھولی کی زوجہ کہتی ہے آدھی رات کا وقت ہے, میں نے کیا دیکھا, آسمان سے نور کی اماری اتری, سیاہ پوش بیبیاں ہیں, ایک بیبی کو سنبھالا ہے جو اٹھتی اور گرتی ہے. یہی کہتی ہے بنئی قتلو کا وان شرب الماء منعو کا وما عرفو کا, میرے لال حسین تجھے ظالموں نے پیاسا مارا, تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے. کبھی تنور کھولی کے تنور میں, کبھی ابن زیاد کے سامنے, کبھی نو کے نیزہ پر, کبھی یزید کے سامنے تشت میں, اور کبھی کبھی شام کے زندان میں, اس وقت بیٹی کی آغوش میں جب بیٹی نے خواب میں بابا کو دیکھا, بیدار ہو کے کہتی ہے پھپھی اماں ابھی تو میرا بابا میرے پاس تھا, مجھے میرا بابا ملائیے, میرا بابا کہاں گیا ہے. جب بی بی نے سمجھایا, بی بی روتی ہے, بی بی کو روتے ہوئے دیکھ کے سب بی بیاں رونے لگی. یزید کے خیمے قصر میں آواز رونے کی پوچھی کیا واجرہ ہے, کہا حسین کی بیٹی نے بابا کو دیکھا ہے, بچی ضد کر رہی ہے میں نے بابا سے ملنا ہے. کہا جاؤ سر حسین کو لے جاؤ. سر حسین کو تشت میں رکھ کے لایا گیا, اوپر رومال رکھا گیا. جب سر لایا گیا نا, خدا نہ کرے کوئی بچی اپنے بابا کو مانگے اسے بابا کا سر ملے. بچی کے سامنے سر لایا گیا, کہا بیٹا بیٹا یہ حسین کا سر نظر آیا ہے، ایک مرتبہ سر سے رومال ہٹایا گیا، میری شہزادی نے بابا کے سر کو اٹھا لیا، کبھی رو کے کہتی ہے بابا کس ظالم نے تیرے گلے کو خود خنجر سے کاٹا، کس ظالم نے تیری داڑھی کو خون سے خضاب کیا، بابا تیری سکینہ یتیم ہو گئی، بابا مجھے گھوڑوں کے آگے دوڑایا گیا، بابا تیرے سینے پہ سونے والی اب خاک پہ سوتی ہے۔ ایک مرتبہ بچی نے اپنے لب حسین کے لبوں پہ رکھ دیے اور چپ ہو گئی، میری شہزادی آگے بڑھی کہ سر حسین کو لے، معصومہ کا سنبھالے، کیا دیکھا، انا للہ و انا الیہ راج، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا ابا کے محمد و آل محمد ہماری اس کے لیے سی بندگی قبول و منظور فرما، ہمیں توفیق توبہ بنا عطا فرما، ہمارے دلوں کو مودت آل محمد کے نور سے منور فرما۔ خدا ابا کے محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو خدایا پاکیزہ بنا، خدایا اہل مجلس کے جاتے شریعہ کو برلا، اہل بیت کے صدقے، حسین کی اس معصومہ کے صدقے جو انتظار کرتی رہ گئی، کہتے ہیں کبھی جب صبح کے وقت پرندوں کو جاتے دیکھتی نا تو امام سے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، امام کہتے ہیں روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں، شام کے وقت پھر جب واپس جاتے دیکھتی بھیا کہاں جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، بھیا ہم اپنے گھروں کو کب لوٹیں گے۔ خدایا حسین اس یتیمہ کی آرزوؤں کا واسطہ جو ہمارے زندانوں میں قیدی ہیں ان کو رہائی دلا دے، وہ اسے دو زندانوں میں ہے مولا، 16 سال سے زندانوں میں ہے مالک، انہیں رہائی دلا دے، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کا کلا کما فرما، اہل بیت کے ماننے والوں کو طاقتور بنا۔ خدایا وہ لوگ جن کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، تقسیم ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پھیلاتے ہیں، مالک اگر قابل ہدایت ہے ہدایت عطا فرما، نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ شیعہ اہل بیت کے ماننے والوں کو مضبوط اور طاقتور بنا، انہیں بصیرت عطا فرما، انہیں اپنے دشمنوں کی معرفت عطا فرما، انہیں اکٹھا فرما، انہیں اتنا طاقتور بنا دے مالک کہ آج کے شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین کر ان کے ہاتھ توڑ ڈالے۔ خدا کے محمد و آل محمد ہمارے وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اسے داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرما۔ خدا اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، خدا ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں شیطان کے چنگل سے نجات دلا دے۔ خدا بھا کے محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی، اہل مجلس کے مرحومین کی، بانیان مجلس کے مرحومین کی، ہمارے شہدا کی، بالخصوص اس محرم کے شہدا کی، آج بھی شہید ہو گئے مالک، ایک شور ڈاکٹر اور ان کی زوجہ ڈاکٹر دونوں شہید ہو گئے، آج ایک ڈی اے خان کا دوست جو پمز میں تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ خدایا جو بھی شہید ہوئے ہیں خدایا انہیں اپنے مولا حسین کے ساتھ معشور فرما، خدایا ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان شہادتوں کو اپنی طاقت میں تبدیل کر دیں۔ خدا بھک محمد و آل محمد ہماری قوم کو وحدت نصیب فرما، خدا بھک محمد و آل محمد اہل بیت کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہے اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد عطا کی انہیں ان کی صالح تربیت کی عطا فرما، جو وطن میں ہیں جو بے وطن انہیں بغیر و عافیت وطن میں پہنچا، جو امتحانات میں کامیاب و کامران فرما، علماء اعلام رابر مراد اعظام رابر انقلاب کا سایہ مرے سر پہ تدیر قائم رکھ، رب کے محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔